ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه. صدق الله العظيم. حاضرین محترم، قرآن مجید کی دو مقامات سے میں نے تلاوت کی ہے، دعا فرمائیے بات کو اللہ تعالیٰ صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا میں خلاصہ مفہوم بیان کر دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان تو وہ ہے جو مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہے، ان میں اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کا حقوق ادا کرتا ہے، اور ساتھ رہنے کی وجہ سے جو اذیت و تکلیف بھی پہنچتی ہے بسا اوقات، تو اس پر صبر بھی کرتا ہے، یعنی ان کی تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے. ایک دوسرا وہ مسلمان ہے جو لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے، اور الگ تھلگ رہنے کی وجہ سے اسے ان اذیتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور تکلیفوں پر صبر بھی نہیں کرنا پڑتا. تو ان دونوں مسلمانوں میں وہ مسلمان جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہے، ان کی تکلیفوں پر صبر کرے، فرمایا کہ یہ اس دوسرے مسلمان سے بدر جہاں بہتر. آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں رہبانیت نہیں، لا رہبانیت فی الاسلام. رہبانیت کہتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں نکل جائے، پہاڑوں پہ چڑھ جائے، اہل حقوق کے حق بھی ادا نہ کرے، بیوی بچوں کے حق ادا نہ کرے، اور سب کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں چلا جائے. عیسائیوں میں رہبانیت، اسی وجہ سے ان کے ہاں بعض خواتین شادی نہیں کرتی. راہبہ انہی کو کہا جاتا ہے کہ اس نے دنیا کو تج رکھا ہے، چھوڑ رکھا ہے. اور ایسے ہی وہ اپنے شہروں سے دور جنگلوں میں چلے جاتے ہیں عبادت کے لیے، کیونکہ ان کا دین و مذہب یا ان کا عقیدہ کہہ لیجئے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتے جب تک کہ ہم اللہ کے لیے دنیا کو نہ چھوڑ دیں. اس لیے وہ ان کے یہاں رہبانیت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو شریعت اور جو دین عطا فرمایا ہے اس میں رہبانیت نہیں ہے کہ لوگوں کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں چلے جاؤ، نہ ان سے تعلق رکھو، نہ ان کے حقوق ادا کرو، نہ ان کے تکلیفوں پر صبر کرو. تو ایسا کچھ اسلام میں نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے حدیث شروع میں بیان کی، اس میں جو بات آپ نے بیان فرمائی، اس میں دو باتوں کو آپ نے یکجا کیا ہے. ایک تو یہ کہ ساتھ رہنا چاہیے، مل جل کر رہنا چاہیے، اور دوسری بات یہ کہی کہ پھر تکلیف اور صدمے بھی اٹھانے پڑیں گے. تو گویا دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں. جب آدمی اپنے خاندان کے ساتھ، برادری کے ساتھ، عزیز اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ رہتا ہے، مل جل کر رہتا ہے، تو یقیناً اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ ان کی ایذاؤں پر، تکلیفوں پر صبر کرنا پڑے گا. ایسا کیوں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور بات کو سمجھنا پڑے گا. دیکھیے، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر اب تک اور اس کے بعد قیامت تک جن انسانوں کو پیدا کر چکے ہیں یا جو انسان آنے والے ہیں، ہم اور آپ تھوڑا سا اگر غور کریں تو اربوں پدموں انسان ہیں جو آ چکے، اور کتنے آئیں گے اللہ تعالیٰ جانتے. لیکن آپ دیکھیے کہ کسی کی شکل ایک دوسرے سے ملتی نہیں. حالانکہ انسان اگر غور کرے تو اس کے چہرے کا جو حدود اربع ہے وہ ایک بالش سے زیادہ نہیں. دائیں بائیں اوپر نیچے آپ کر کے منہ کو دیکھ لیجئے، اور اس میں ہے کیا؟ ایک ناک ہے، دو آنکھیں ہیں، منہ ہے، دائیں بائیں کان ہیں، یہی چیزیں ہیں نا. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک کی ناک ہے ایک کی ناک نہیں ہے، ایک کا کان ہے دوسرے کا کان نہیں ہے، ایک کا منہ ہے ایک کا نہیں ہے، ایسا نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس تھوڑے سے حدود اربع میں، تھوڑی سی جگہ میں ساری چیزیں لگا دی، اور اربوں پدموں انسانوں میں کسی کا چہرہ دوسرے سے ملتا بھی نہیں. یعنی کیسی قدرت کاملہ ہے اللہ کی کہ کسی کی شکل دوسرے سے ملتی نہیں ہے، اور اگر کہیں تھوڑی بہت مشابہت ہوتی ہے تو تعجب ہوتا ہے، ہر آدمی حیران ہوتا ہے کہ وہ اتنی ہم شکل، حالانکہ ان میں بھی کوئی نہ کوئی فرق ہوتا ہے جو ڈھونڈنے سے نکل آتا ہے کہ اس میں یہ فرق ہے اس میں وہ فرق، بالکل ایک جیسا ممکن نہیں. ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ دو ایک جیسے دیکھ کر تعجب کرتے ہیں اور لاکھوں کروڑوں الگ الگ دیکھ کے تعجب نہیں کرتے. حالانکہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ بھئی لاکھوں اربوں پدموں انسان اللہ نے پیدا کیے لیکن کسی کی شکل کسی سے ملتی نہیں ہے، تو تعجب کی بات تو یہ ہے بھائی. دو ہم شکل ہو جانا یہ تعجب کی بات نہیں ہے، ایک جیسے شکلیں اگر کوئی بنا دے تو ممکن ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں، لیکن ہر شکل الگ ہو، ہر چہرہ الگ ہو. تو انسان سوچے تو صحیح کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے، اور یہ جو شکلیں ہمیں عطا فرمائی ہیں اللہ نے، یہ پانی پر کاریگری کی ہے. پانی پر کوئی تصویر بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پانی سے، گندے پانی سے، گندے نطفے سے انسان کو پیدا کیا ہے، اور اسی پانی پر اللہ رب العزت نے انسان کی تصویر بنائی. تو آدمی ذرا سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرت، اس کی قدرت کاملہ کس درجے کی کہ کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی. پھر یہ تو چلو کچھ نہ کچھ بڑا حصہ ہے، آپ اس سے نچلے حصے میں آ جائیے، انسان کی انگلیوں کے پوروے، انگوٹھوں کے نشان کائنات میں کسی انسان کے دوسرے انسان سے نہیں ملتے، حالانکہ اس کا حدود اربعہ تو اور بھی چھوٹا سا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں آج انگلیوں کے نشانات لیے جاتے ہیں، کیونکہ ایک انسان کے نشان کائنات میں کسی دوسرے انسان سے نہیں ملتے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس کو ذکر فرمایا، اسی لیے میں نے اس آیت کی تلاوت بھی کی کہ ایحسب الانسان واللن نجمع عظاما، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کرنے پر قادر نہیں ہیں؟ کفار یہ کہتے، کافر یہ کہتے تھے کہ ایزا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، کیا جب ہم مر جائیں گے، ایزا متنا، ہم جب مر جائیں گے، وکنا ترابا، اور مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈی بھی مٹیاں بن جائیں گی، ائنا لمبعوثون، کہ اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ہمیں اٹھائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حالانکہ یہ عقل کے خلاف نہیں ہے. جب اللہ نے اس وقت ہمیں بنا دیا جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، ہم تو کچھ بھی نہیں تھے، تو اللہ نے ہمیں پیدا کر دیا، اب کچھ تو ہے، چاہے وہ مٹی کا مجموعہ ہی صحیح لیکن ہے تو صحیح کچھ، اب بنانے پر کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایحسب الانسان اللن نجمع عظاما، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع کرنے پر قدرت نہیں رکھتے؟ بلکہ آگے فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے نشانات کو دوبارہ بنا دیں. ایک کافر سائنٹسٹ تھا، اس نے جب یہ قرآن مجید کی آیت سنی اور پڑھی مسلمان ہو گیا. اس نے کہا یہ خالق کے بغیر کوئی کر ہی نہیں سکتا، دنیا میں کوئی آدمی انگلیوں کے نشانات اگر مر جاتا ہے تو دوبارہ نہیں بنا سکتا. ویسے اگر اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب کہ خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی. یہ ساری بات کہنے کا میرا مقصد یہ ہے میرے عزیزو کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، اربوں کھربوں انسان ہیں، کسی کی شکل کسی سے نہیں ملتی، اور انگلیوں کے نشانات دوسری انگلیوں کے نشانات سے نہیں ملتے، تو جب ان چیزوں میں اختلاف ہے تو انسان لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں جو موجود ہے ان کی طبیعتوں میں بھی تو اختلاف ہوگا نا. اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ ایک چیز ان میں ما بہل امتیاز ہے اور ایک چیز ما بہل اشتراک ہے، جس کا مطلب یہ ہے ایک چیز ایسی ہے کہ جس میں سب مشترک ہیں. آپ دیکھیے اگر افریقہ کا کوئی آدمی یہاں آیا ہوگا تو کہتے ہیں کہ افریقہ سے آیا ہوا نظر آ رہا ہے، دور سے دیکھ کے چائنیز اگر ہوں پھر رہے ہوں تو آپ بغیر اس کو پوچھے کہہ دیں گے کہ بھئی چائنا کا لگ رہا ہے. ہندوستان کا کوئی آدمی ہو تو آپ کے کہہ دیں گے وہ بظاہر ہندوستانی معلوم ہو رہا ہے. تو یہ تو چیز ہے مابہل اشتراک. کسی عربی کو دیکھیں گے, مصری کو دیکھیں گے, ترکی کو دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ان کو پیدا کیا ہے باوجود اس کے کہ لاکھوں کروڑوں اربوں ہیں, لیکن یہ چیز مشترک ہے کہ بتا دیں گے دیکھ کے کہ بھئی یہ ترکی معلوم ہو رہا ہے, یہ مصری معلوم ہو رہا ہے, یہ سعودی معلوم ہوتا ہے, یہ پاکستانی لگتا ہے, اور یہ ہمیں بنگالی لگ رہا ہے. ہر علاقے کی پہچان ہے. پھر اسی طریقے سے یہ تو ملکوں کا ہو گیا, ایک ملک میں رہتے ہوئے ہم بتا دیں گے بھئی یہ سندھی ہے, یہ پشتون ہے, یہ پنجابی ہے, یہ بلوچستان کا رہنے والا ہے. تو یہ مابہل اشتراک کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں میں تو سب کو مشترک کیا, اور مابہل امتیاز کیا ہے کہ ہر ایک کی شکل الگ الگ ہے, جس سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ اس کی شکل ایسی ہے, اس کی شکل ایسی ہے. اگر آپ کسی بچے کو کسی کو دیکھا ہو اور بعد میں آپ ان کسی کو دکھا دیں لا کر کہ بھائی یہ وہی آدمی ہے, تو بچہ کہتا نہیں یہ وہ نہیں وہ دوسرے تھے. یہ کیسے پہچانے گا؟ شکل دیکھ کے تو بتائے گا نا کہ یہ وہ یہ اور شخص ہے جو جس کو آپ لے کے آئے, یہ اور ہے اور وہ اور دوسرا آدمی تھا. تو بہرحال یہ چیزیں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, ہم اس بات پر قدرت رکھتے ہیں کہ ہم انگلیوں کے پوروں کو دوبارہ بنانے پر قادر ہیں. تو میرے عزیزو, جب ان تمام چیزوں میں اختلاف ہے تو یقیناً انسان کی طبیعت میں بھی اختلاف ہوگا. یہ ممکن نہیں ہے کہ جہاں چند آدمی رہتے ہوں اور ان کے مزاجوں میں مطابقت ہو, بہت کم. باپ اور بیٹے کی طبیعت میں مطابقت نہیں ہوتی, شوہر اور بیوی کی طبیعت میں مطابقت نہیں ہوتی, مزاج میں یکسانیت نہیں ہوتی. عورت کا, اچھا پھر جہاں میاں بیوی کا معاملہ آ جائے تو اس کی تو صنف ہی الگ ہو گئی, مرد کا مزاج الگ اور عورت کا مزاج الگ, شوہر کا مزاج اور بیوی کا مزاج اور. ایک کو کریلے پسند ہے, ایک کہتا مجھے بالکل پسند نہیں. تو یہ لڑنے کی چیز نہیں ہے, یہ مزاجوں کا اختلاف ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ کو کریلے بہت اچھے لگتے ہیں, اس کو کریلا بالکل اچھا نہیں لگتا, مزاج اور طبیعت. اس لیے لڑنے کی چیزیں نہیں ہے یہ, اللہ تعالیٰ نے مزاج مختلف بنائے ہیں. اس لیے میرے عزیز, جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ وہ مسلمان جو لوگوں میں ساتھ رہے, مل جل کر رہے, اور طبیعتوں کے اور مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے ان کی تکلیفیں سہے, ان کی ایزائیں برداشت کرے اور اس پر صبر کرے, اس مسلمان سے جو الگ تھلگ رہتا ہے اور تکلیفیں نہیں سہتا دوسروں کی اور صبر بھی اسے نہیں کرنا پڑتا, تو یہ پہلا مسلمان زیادہ بہتر ہے جو ساتھ رہتا ہے اور مزاجوں کی وجہ سے تکلیف برداشت کرتا ہے. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سب سے افضل ہیں انسانوں میں, پھر اس کے بعد صحابہ کرام, پھر دیگر. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مزاجوں میں بھی اختلاف. رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیجئے, آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دیگر ازواج مطہرات, ان کی طبیعتوں میں بھی آپس میں اختلاف. بعض باتیں وہ تھیں کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرانی ہوتی تھی, تکلیف ہوتی تھی. چنانچہ آپ نے ایک مرتبہ اپنی بعض بیویوں کی بات کی وجہ سے قسم کھا لی کہ ایک مہینے تک میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا, گفتگو نہیں کروں گا, اور آپ نے ایک مہینے کی قسم پوری کی. یہ مزاج کا اختلاف تھا, طبیعت میں گرانی ہوئی کسی بات سے اور آپ نے قسم کھائی. اسی طریقے سے جو ہماری مائیں تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گرانی ہوئی ایک موقع پر. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرمایا کہ عائشہ, جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور جب تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تب بھی پتہ چل جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیسے پتہ چل جاتا ہے آپ کو؟ آپ نے فرمایا کہ جب تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تو کہتی ہے رب محمد کی قسم, اور جب مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم کی قسم. تو حضرت عائشہ ہنس پڑی اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, لا احجر الا اسمک, میں آپ کا نام چھوڑتی ہوں باقی دل میں آپ کی محبت ویسی ہی ہوتی ہے جیسی ہے. یعنی آپ کا نام تو میں نہیں لیتی اس وقت, لیکن دل میں آپ ہی آپ ہوتے ہیں اور کوئی نہیں ہوتا. اس سے پتہ چلا کہ مزاجوں میں مطابقت نہیں ہوتی, بعض اوقات کسی کو کسی سے گرانی ہو سکتی ہے. اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ گرانی نہ ہو؟ بات تو لمبی ہے لیکن میں چونکہ مختصر کر دیتا ہوں اس کو، کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں، اور اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ سمجھے کہ بھئی دیکھو اس کا اپنا مزاج ہے، اگر ایک چیز سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی کہ میری چیزوں سے اس کو تکلیف پہنچتی ہوگی. یقیناً شوہر کو اگر بیوی سے تکلیف پہنچتی ہے تو بیوی کو بھی تو شوہر کی بات باتوں سے تکلیف پہنچتی ہوگی، اور اس کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی بیوی سے کی بعض باتوں سے بڑا اختلاف، اور اس میں یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے یہ خرابی ہے، بہت ساری خرابیاں انہوں نے گنوا دی. آپ نے فوراً فرمایا کہ طلقہ، چھوڑ دو بھائی، اگر یہ خرابیاں اتنی تمہیں بیوی میں نظر آتی ہیں تو پھر طلقہ، اس کو طلاق دے دو. اب وہ فوراً سیدھے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے بغیر صبر بھی نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا ہم سیکھا، بس پھر روک کے رکھ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دیکھیے کہ کس طریقے سے آپ نے علاج کیا یہ، کیونکہ آپ تو حکیم تھے. انہوں نے پہلے یہ کہا کہ خرابی خرابی ذکر کی، اس عورت کی اچھائیوں پر نظر نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب اتنی ہی خرابیاں ہیں تو طلاق دے دے اس کو. اب جیسے ہی طلاق کا کہا تو اب یاد آ گیا کہ بھئی یہ تو میرے پاؤں بھی دباتی ہے، میرے گھر کے کام بھی کرتی ہے، کھانا بھی پکا کے کھلاتی ہے، بچوں کی بھی دیکھ بھال کرتی ہے، اور بہت سارے کام ہیں، گھر کے سارے کام یہ کرتی ہے، چھوڑ دیا تو مشکل ہو جائے گی. فوراً کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا. فرمایا ہم سیکھا، پھر روک کے رکھ، کیوں طلاق دے رہا. مطلب یہ تھا کہ سارے خرابیوں پر نظر مت رکھو، صرف اس کی اچھائیاں اور خوبیاں بھی دیکھو. اگر کسی بھی شخص میں کچھ برائیاں ہیں تو کچھ اچھائیاں بھی ہوں گی. ہاں ہماری عادت یہ کہ ہم صرف خرابیوں کو دیکھتے ہیں، برائی کو دیکھتے ہیں، اچھائی کی طرف جاتے ہی نہیں. اور میاں بیوی میں خاص طور پر ہمیں چاہیے ایک دوسرے کو برداشت کریں. بیوی کو چاہیے وہ اپنے شوہر کی اچھی عادتوں کو دیکھے کہ اس میں کون سی اچھی اچھی عادتیں، اور اسی طرح شوہر بھی سمجھے کہ میری بیوی میں کون کون سی اچھی عادتیں، تاکہ ان کی وجہ سے ایک دوسرے کو عادی برداشت کرے. تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دیکھو بھائی رہو تو اکٹھے ہی. اکٹھے رہنے کا مطلب یہ ہے ایک ہی شہر میں رہ رہے ہیں، جیسے ایک ہی محلے میں رہ رہے ہیں یا ایک گھر میں رہ رہے ہیں، تو مزاجوں کے اختلاف اور آنا جانا بھی رکھو، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو، آپس میں ہنسو بولو، کوئی مسئلہ نہیں. اگر کسی کو کسی سے تکلیف پہنچے تو تم یہ سمجھ کے کہ بھئی ٹھیک ہے اس بات سے اس کی تکلیف پہنچی، لیکن اس میں کچھ اچھی باتیں اور بھی ہیں، ان اچھی باتوں کی وجہ سے تم ان کو برداشت کرو. ورنہ اولیاء کرام، صحابہ کرام، ان کے مزاجوں میں بھی آپس میں فرق تھا. سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سب جانتے ہیں، یعنی جہاں کہیں ایک کا ذکر آتا تھا دوسرے کا ذکر ضرور آتا تھا. جا ابو بکر و عمر، خرج ابو بکر و عمر، کہ ابو بکر آئے عمر بھی آئے، اور حضرت عمر گئے ابو بکر بھی گئے. یہ یعنی صحابہ کے کان سنتے رہتے تھے یہ، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشورہ کرنا ہوتا تھا تو کہتے تھے جاؤ بھائی ابو بکر عمر کو بلا لاؤ. اس وقت بھی آپ دونوں کا نام لیتے تھے. اب دیکھیے، اور پھر آپس کی محبت کیسی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا سیدنا صدیق اکبر سے کہ صدیق اکبر، تم نے جو رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار حرا میں گزاری ہے، غار ثور میں گزاری ہے، تم وہ رات، اس رات کا اجر و ثواب مجھے دے دو، اور میری زندگی کے سارے اعمال کا ثواب تم لے لو. تم نے ایک رات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں گزاری ہے اس کا ثواب تو مجھے دے دو، اور میری ساری زندگی کی عبادتیں وہ تم لے لو. یہ اس قدر اس درجے میں آپس میں محبت بھی تھی. لیکن مزاجوں میں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایک شخص کو دوسرے کی بات سے گرانی ہوتی تھی. چنانچہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور سیدنا عمر فاروق کی آپس میں بات چیت ہوئی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بات کہہ دی جس کا حضرت عمر نے برا منایا، اور وہ ناراض ہو کے چل دیے. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے 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 جا رہا ہے منانے کے لیے، لیکن حضرت عمر فاروق آگے آگے جا رہے ہیں، صدیق اکبر پیچھے پیچھے، لیکن وہ سنتے نہیں ان کی بات. یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں داخل ہوئے اور دروازہ بند کر دیا. اب سیدنا صدیق اکبر کیا کریں؟ وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو گئے، اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا معاملہ پیش آیا. بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جب صدیق اکبر دور سے آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کے ذریعے بترا دیا, تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے کہ بھئی یہ کسی سے جھگڑا کر کے آ رہے ہیں. چنانچہ جب آئے تو مزید بات واضح ہو گئی. ادھر سیدنا عمر فاروق جب گھر میں داخل ہو گئے, بعد میں انہیں خیال آیا کہ بھئی تو میں نے بڑا برا کیا, وہ مجھے مناتے بھی رہے اور میں نے ان کی بات نہیں سنی. چنانچہ اب جلدی ہے وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آ گئے, اور آ کر جو ہے انہوں نے ادھر معذرت شروع کر دی, معافی اور شرمساری ظاہر کی کہ میں شرمندہ ہوں. حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطی میری تھی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کو کچھ نہیں کہا اور فرمایا کہ بھائی کیا تم میرے ساتھی کو تم میرے لیے چھوڑ نہیں سکتے, یعنی میری وجہ سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم انہیں کچھ نہ کہا کرو. اور پھر آپ نے فرمایا کہ صدیق اکبر وہ ہیں کہ جب ساری دنیا نے مجھے جھٹلایا اس وقت انہوں نے کہا صدقتا, آپ نے سچ کہا, اور تم سب نے کہا کذبتا, تم نے جھوٹ کہا. تو بات یہ ہے کہ یہ میرے وہ ساتھی ہیں کہ ان کو دکھ مت پہنچاؤ, تکلیف مت دو. تو دیکھیے یہاں مزاجوں میں تھوڑا سا فرق ہے کہ گرانی ہوئی طبیعت میں, تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ بھائی طبیعتوں میں مزاجوں میں اختلاف ہوتا ہے اور گرانی ہوتی ہے, اس لیے ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں, اور خاص طور پر میاں بیوی کا جو تعلق ہے اس میں تو خاص طور پر یہ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں, اور نتیجہ یہ وجہ اس کی وہی ہوتی جو میں نے عرض کی کہ ہم ایک دوسرے کی برائیوں پر نظر رکھتے ہیں اچھائیوں کو نہیں دیکھتے. تو خدا کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھیں, برائیوں سے صرف نظر کریں, اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے تو خاموشی کے ساتھ کسی وقت تنہائی میں اس میں جو خرابیاں ہیں ان کو ذکر کر دے. اس کا مقصد اس کو ذلیل کرنا نہ ہو, اس پر طعن و تشریح نہ ہو, بلکہ انتہائی محبت و پیار کے ساتھ ان کو سمجھا دے. امید ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آپس کی محبتیں بھی قائم فرمائیں گے. تو یہ سب دنیا میں رہتے ہوئے ہوتا ہے, ہوگا کہ کسی نہ کسی درجے میں اختلاف بھی ہوگا اور آپس کی محبتیں بھی چلیں گی. تو بہرحال وہ مسلمان جو مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے ان کی ایذاؤں کو برداشت کرتا ہے, تکلیف برداشت کرتا ہے, یقیناً اللہ کی نظر میں اس کا درجہ بڑا ہے, اس لیے کہ اس کی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ہدایات کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله الکریم سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك, لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك الا اليك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك, وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, برحمتك يا ارحم الراحمين. یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمیں عافیت نصیب فرما, ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما, بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما, جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سب میں آپس میں محبت اور پیار عطا فرما, مسلمانوں کو متحد اور متفق فرما, افتراق اور انتشار سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حاسدوں کے حسد سے بچا, ظالموں کے ظلم سے بچا, منافقوں کے نفاق سے بچا, شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما. اے اللہ اس وقت کچھ نکاح ہونے والے ہیں, اپنے فضل و کرم سے جو رشتے ہو رہے ہیں آپس کے نکاح کے رشتے میں جو بندھن باندھے جا رہے ہیں, اپنے فضل و کرم سے اللہ ان میں خیریں اور برکتیں عطا فرما, آپس کی محبتیں عطا فرما, ہر شر و فتنے سے محفوظ فرما کر انہیں بھی اور ہم سب کو اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. ہم میں جو بیمار ہیں ہمارے عزیزوں میں رشتہ داروں میں, یا اللہ ان سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما, اور جتنے مسلمان اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.